أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون آمنت بالله صدق الله العظيم بے شک یہ کافر لوگ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو وہ تکبر کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ دیں اس شاعر کی وجہ سے جو دیوانہ ہے حالانکہ یہ نبی حق بات لے کر آئے اور تمام پیغمبروں کی انہوں نے تصدیق کی بے شک اب تم لوگ عذاب علیم کو چکھنے والے ہو اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف ان اعمال کا جو تم کرتے تھے، ہاں مگر اللہ کے بندے جو چن لیے گئے ہیں ان کے لیے رزق ہوگا جو سب کو معلوم ہے میووں کی شکل میں، اور وہ عزت والے ہوں گے نعمت والے باغات میں، نشست گاہوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان پر گردش کی جائے گی جام کی جو بہتی ہوئی شراب کی جو سفید قسم کی، پینے والوں کے لیے لذت، نہ اس کے اندر سر کا درد ہوگا اور نہ اس سے ان کی عقلیں بہکیں گی، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی گویا کہ وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں. پھر یہ بعض جنتی، بعض لوگ جو دوسرے جنتیوں سے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا اور وہ یہ کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی اس بات کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم سے دوبارہ حساب لیا جائے گا؟ جنتی کہے گا کہ کیا تم لوگ جھانک کے دیکھو گے؟ پھر اس جنتی نے جھانک کر دیکھا تو اپنے ساتھی کو جہنم کے بیچ میں پایا، جہنم کے بیچ میں دیکھا، تو اس جنتی نے کہا اللہ کی قسم بے شک تو بھی مجھے ہلاک کرنے والا تھا، اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی اس جہنم میں حاضر کر دیا جاتا. کیا اب ہم کبھی نہیں مریں گے؟ مگر وہ پہلی موت جو ہم پر آ گئی، اور کیا ہمیں کبھی عذاب نہیں ہوگا؟ بے شک یہ تو بڑی کامیابی ہے. اسی جیسی کامیابی کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا مفہوم جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ آیات تھیں سورہ صافات کی، سورہ صافات کی آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 61 تک کی آیات آج کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اس کی جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 35، اس میں کافروں کا حال ذکر کیا گیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس حق کا پیغام لے کر آئے، اور حق کا پیغام سچا بھی تھا اور 100% برحق تھا، اور یہ وہی پیغام تھا جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنے اپنے زمانے میں لے کر آتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بعد کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام توحید کی دعوت دیتے ہیں، رسالت کی دعوت دیتے ہیں، آخرت کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے حقوق ادا کرنے کی دعوت دیتے ہیں، بندوں کے حقوق ادا کرنے کی دعوت دیتے ہیں. تو جو پیغام تمام انبیاء کرام علیہم السلام لے کر آئے، وہی پیغام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آئے تھے، مگر یہ جو کافر تھے، ظالم اور آپ کے مخاطب، وہ کبھی آپ کو جادوگر کہتے تھے، کبھی آپ کو مجنون پاگل کہتے تھے نعوذ باللہ، کبھی آپ کو شاعر کہتے تھے، اور ساری بنیاد تکبر تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم جو کچھ چاہیں وہ کریں اور ہمیں نیکی پر مجبور نہ کیا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں، شروع کی آیات میں یہ بات ذکر کی کہ یہ کافر جو تھے یہ بڑے متکبر تھے. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک یہ کافر جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یستکبرون، تو یہ تکبر کرتے تھے، بات ماننے سے انکار کرتے تھے. اور اس پر مجھے حدیث یاد آ گئی کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے بھی اچھے ہوں، جوتا بھی اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. یہ تو تکبر نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالی خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. لیکن فرما انما الکبر بطر الحق وغمط الناس, تکبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. جو آدمی یہ سمجھے کہ سب حقیر ہیں, میں بڑا ہوں, یہ ہے تکبر. اور اگر کوئی چھوٹا بھی آ کر کوئی بات کرے, یہ آدمی کہے کہ اس نے کیوں بات کی, میں تو نہیں مانوں گا, یہ ہے تکبر. باقی انسان اچھے کپڑے پہنے, اچھا جوتا ہو, یہ کوئی تکبر نہیں ہے. تو تکبر اصل میں نام ہے حق سے اعراض کرنے کا اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا. تو یہ جو کافر تھے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر بھی سمجھتے تھے اور ساتھ ساتھ بڑائی بھی کرتے تھے, یعنی حق قبول کرنے سے صاف انکار کرتے تھے. اس کو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. یہ جو کافر تھے, جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو یہ تکبر کرتے تھے. وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ, اور یہ کافر کہتے تھے کہ کیا ہم اتنے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا, کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں, لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ, اس شاعر کی وجہ سے جو دیوانہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کو شاعر کہتے تھے, مجنون کہتے تھے. یہ وہی بات ہے کہ آج کل بھی کوئی دین کی بات کرے تو کہتے بڑا بیک ورڈ ہے, پتہ نہیں کون سے زمانے کی باتیں کر رہا ہے. تو حق بات کہنے والے کا مذاق اڑانا, حق بات کہنے والوں کو تانے دینا, یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا کے مقدس ترین انسان ہوتے ہیں, سچے ہوتے ہیں, وعدے کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں, امانت دار ہوتے ہیں, الصادق الوعد الامین. ان کو بھی, ان کا بھی مذاق اڑایا گیا کہ یہ ساحر ہیں, شاعر ہیں, مجنون ہیں. تو کافر یہ کہتے تھے کہ اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ, کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. انہوں نے بڑے معبود بنا رکھے تھے, ایک یہ معبود, ایک یہ بت ہے, یہ بھی معبود, یہ معبود. کسی نے سورج کو اپنا معبود بنا رکھا تھا, کسی نے گائے کو بنا رکھا تھا, کسی نے کسی چیز کو بنا رکھا تھا. تو یہ کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک شاعر کی وجہ سے جو دیوانہ ہے. آگے قرآن کہتا ہے بل جاء بالحق وصدق المرسلین, جبکہ یہ نبی حق لے کر آئے ہیں اور انہوں نے پیغمبروں کی تصدیق کی ہے. حالانکہ یہ نبی حق لے کر آئے ہیں, بل یعنی حالانکہ, جاء بالحق, یہ نبی حق لے کر آئے ہیں, وصدق المرسلین, اور انہوں نے پیغمبروں کی تصدیق کی ہے. قرآن نے یہاں دو صفتیں ذکر کی, ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے تھے وہ 100% برحق ہوتی تھی, دینی اعتبار سے بھی, دنیاوی اعتبار سے بھی. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے, آپ وہی دعوت دیتے تھے جو دعوت تھی حضرت آدم علیہ السلام کی, حضرت نوح علیہ السلام کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی. اس لیے کہ جتنے بنیادی چیزیں ہیں وہ تمام انبیاء میں مشترک ہیں, اور کہتے ہیں کہ جتنے عقائد ہیں وہ تمام انبیاء کے ایک ہی ہوتے ہیں, عقائد سب کے ایک ہی ہیں. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے, ملائکہ برحق ہیں, کتابیں برحق ہیں, رسول برحق ہیں. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالیٰ والمعصی بعد الموت, یہ ساری ایمانیات ہیں. اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ انہی ایمانیات کی تبلیغ کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات لے کر آئے وہ خود بھی 100% برحق تھی, اور ساتھ ساتھ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے طریقے کے مطابق تھی. آپ نے کسی پرانے پیغمبر کا انکار نہیں کیا. آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے سب کی تعریف فرمائی. معلوم ہوا کہ جو داعی ہے اس کو پرانے جو داعی ہیں تو ان کی تائید کرنی چاہیے. ہر ایک کو سمجھنا وہ بھی صحیح غلط وہ بھی غلط میں صحیح, یہ تو تکبر ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دعوت ہی غلط ہے. دعوت تو وہ صحیح ہوتی ہے کہ جو ایک تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہو. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جو مسلسل دعوت ہے. قرآن کہتا ہے کہ نبی جو بات لے کر آئے وہ خود بھی برحق ہے. وصدق المرسلین, اور نبی نے تمام پرانے پیغمبروں کی تصدیق کی ہے. اب جب انہوں نے یہ بات کہی کہ حضور شاعر ہیں مجنون ہیں, ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے معبودان باطل کو, آگے قرآن کہتا ہے انکم لذائق العذاب الالیم, بے شک تم چکھنے والے ہو دردناک عذاب کو. اس کی سزا یہی ہے کہ انکم لذائق العذاب الالیم, بے شک تم چکھنے والے ہو دردناک عذاب کو. وما تجزون الا ما كنتم تعملون, اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر ان کاموں کا جو تم کرتے تھے, اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر ان کاموں کا جو تم کرتے تھے. کافر ظالم گناہگار جو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے گناہ تین کیے ہوں یا پانچ کیے ہوں یا سات کیے ہوں اور اسے سزا ملنے لگے دس گناہوں کی, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. قرآن مجید میں فرمایا گیا وما ربک بظلام للعبید, تیرا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. قرآن مجید میں فرمایا گیا لا یظلم ربک احدا, تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کرے کوئی بھرے کوئی, اللہ کے ہاں یہ نہیں ہوتا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا, اور جتنا اتنے کیا ہے اسی کے مطابق اس کو سزا ملے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمل اس کے برے برے عمل کم ہو سزا اس کو زیادہ مل جائے, ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تجزون الا ما کنتم تعملون, تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف ان اعمال کا جو تم کرتے تھے. الا عباد اللہ المخلصین, ہاں مگر اللہ کے بندے جن کو خالص کر لیا گیا ہو یا جن کو چن لیا گیا ہو. اس کو مخلصین بھی پڑھا گیا مخلصین بھی. اگر مخلصین ہو تو مانا جو اللہ کے بندے مخلص ہوں گے, اور اگر مخلصین ہو تو جن کو اللہ تعالیٰ نے خالص کر لیا یعنی منتخب کر لیا. تو اللہ کے جو منتخب بندے ہیں وہ عذاب سے بچے رہیں گے. کافر جو ہیں انکم لذائق العذاب الالیم, اور الا عباد اللہ المخلصین یعنی اللہ کے جو مخلص برگزیدہ بندے ہیں وہ عذاب سے بچے رہیں گے. اور ایک اور مفہوم بھی بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ کافروں کو تو بدلہ دیا جائے گا صرف ان کے اعمال کا. جیسے بھی میں نے کہا کہ اگر کسی نے 11 گناہ کیے ہیں تو اس کو 12ویں گناہ کی سزا نہیں ملے گی جو اس نے کیا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں ظلم تھوڑا ہی ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو جو بدلہ ملے گا صرف اعمال کا نہیں ہوگا, اعمال سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بہت کچھ عطا فرمائیں گے. تو یہ جو آیت ہے وما تجزون الا ما کنتم تعملون, کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر انہی کاموں کا جو تم کرتے تھے. الا عباد اللہ المخلصین, مگر اللہ کے بندے جن کو منتخب کر لیا گیا ہو ان کو ان کے نیک اعمال کا بھی بدلہ ملے گا, اس کے ساتھ اللہ تعالی کا زبردست فضل ان کے اوپر ہوگا. اولئک لہم رزق معلوم, آگے قرآن مجید جنتیوں کے فضائل اور ان کی نعمتوں کو بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے اولئک لہم رزق معلوم, ان کے لیے معلوم رزق ہوگا. معلوم رزق کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ رزق ہوگا جو سب کو معلوم ہے, جو قرآن مجید میں جگہ جگہ نعمتیں آ رہی ہیں وہ ان کو دی جائیں گی, یہ معنی ہے. اور دوسرا ایک مفہوم حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ وسلم نے لکھا کہ دنیا میں جو رزق ہوتا ہے وہ 100% معلوم نہیں ہوتا. آدمی ڈرتا ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں ملازمت ختم نہ ہو جائے, کہیں کاروبار میں گھاٹا نہ ہو جائے, پتہ نہیں آگے رزق ملے گا نہیں ملے گا. لیکن وہاں رزق شدہ ہے کہ ہر حال میں ضرور ملے گا, غدوتن وعشیہ, صبح بھی ملے گا شام بھی ملے گا, جب چاہو گے ملے گا. اولئک لہم رزق معلوم, ان کے لیے رزق ہوگا جو معلوم ہے یعنی قرآن مجید میں مذکور ہے, یا معلوم ہوگا یعنی ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارے رزق کبھی بند نہیں ہوگا. اولئک لہم رزق معلوم, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے رزق ہوگا جو معلوم ہے. فواکہ, اور وہ جو رزق ہوگا وہ میووں کی شکل میں ہوگا. وہ جو رزق ہوگا وہ میووں کی شکل میں ہوگا. اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا, حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ اور باقی تمام مفسرین نے, کہ دنیا میں جو آپ کھانا کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں وہ مجبوری میں, کیونکہ اگر آپ نہ کھائیں نہ پئیں تو مر جائیں گے, ضرورت ہوتی ہے, آپ اس کے بغیر کام نہیں کر سکتے. لیکن جنتیوں کو جو رزق ملے گا وہ ضرورت کی وجہ سے نہیں, یعنی ان کو ضرورت نہیں ہوگی رزق کی, بلکہ ایسا وہ رزق جو ہے وہ میووں کی شکل میں ہوگا. جیسے مثلا آپ کا پیٹ بھر گیا, بعد میں آپ مجھے لاؤ بھائی پھل بھی کھا لیں کچھ, تو وہ جو آپ پھل کھاتے ہیں وہ مزے کے لیے کھاتے ہیں, کوئی مقصد اپنی جان کی حفاظت نہیں ہوتی. تو وہاں جو رزق ہوگا وہ ضرورت یا حاجت کی بنا پر نہیں ہوگا بلکہ مزے کے لیے ہوگا. تو جتنا صبح شام رزق ملتا رہے گا سب کا سب فواکہ ہے, سب کا سب میوہ ہے. اور ہمارے ہاں جب میوہ کہتے ہیں نا تو اس سے یا تو تازہ میوہ مراد ہوتا ہے جو بازار میں پھلوں کی شکل میں ملتا ہے, یا خشک میوہ مراد ہوتا ہے. لیکن عربی زبان میں فواکہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کی ضرورت اور حاجت سے زائد ہو, جس کی انسان کو ضرورت نہ ہو بلکہ مزے لینے کے لیے اس کو استعمال کرے, اسے کہتے ہیں فواکہ. اسی سے لفظ نکلا ہے تفکہ کا, مزے لینے کے لیے. آپ نے خوشبو لگا لی, عربی میں وہ بھی فاکہ ہے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے خوشبو لگا کر, حالانکہ خوشبو پہ کوئی انسانی زندگی کا دار و مدار نہیں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے رزق معلوم کے آگے فواکہ کا لفظ ذکر کیا, یہ بتانے کے لیے کہ جو ان کو رزق دیا جا رہا ہوگا ان کی ضرورت کی وجہ سے نہیں ہے, یا ان کی حاجت کی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مر جائیں گے, موت تو ہے ہی نہیں وہاں, وہ تو ان کے مزے کے لیے ہے. اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون, اور ان کی عزت کی جائے گی. آپ اپنے ملازموں کو بعض اوقات کھانا دیتے ہیں چیزیں دیتے ہیں لیکن عزت نہیں کرتے ان کی, لو کھا لو. جنتیوں کو اس طرح نہیں ملے گا, اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ عطا فرمائیں گے. کیا سا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جنتی انسان اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل سے ان میں شامل کر دے, تو کیا حیثیت ہماری. لیکن اللہ تعالیٰ جنتیوں کی عزت فرمائیں گے, اللہ اکبر. فرمایا وہم مکرمون, اور ان جنتیوں کی عزت کی جائے گی. فی جنات النعیم, نعمتوں کی جنتوں میں, نعمتوں کی جنتوں میں ان کی عزت کی جائے گی. علی سرر متقابلین, اور وہ اونچی نشست گاہ پر بیٹھے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے. علی سرر, سرر جمع سریر کی, سریر کے معنی چارپائی کے بھی آتے ہیں, سریر کے معنی مسیری کے بھی آتے ہیں, سریر کے معنی تخت کے بھی آتے ہیں, سریر کے اندر صوفہ بھی داخل ہے. ہر وہ نشست جو زمین سے اونچی ہو, پائے ہیں اس کے, ऊपर आप बैठे हुए हैं, अब हो सकता है कि वो चारपाई हो सकता है मसहरी हो सकता है कि तख्त शाही हो जी, और हो सकता है गद्दे लगे हुए हो सकता है सोफे की शक्ल हो। तो जो भी ऊंची जरा नशस्त होती है, जिस जो आरामदेह नशस्त, उसको शरीर कहा जाता है। तो आला सुरूरिन, ये जरा जमीन पे नहीं बैठे होंगे बल्कि ऊपर आरामदेह नशस्तों पर बैठे होंगे, मुतकाबिलीन, और एक दूसरे के सामने होंगे। अब आप जब बैठते हैं तो एक की पुश्त हो जाती है, दूसरे का रुख हो जाता है, लेकिन जन्नत में जब बैठेंगे तो उलमा ने लिखा कि सब मुतकाबिलीन होंगे, एक दूसरे के सामने होंगे। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि नशस्त गाह इतनी बड़ी होगी कि किसी की पुश किसी की तरफ नहीं होगी, लेकिन एक दूसरे से बात करना दूर से भी बहुत आसान होगा, नजर भी कोई कमी नहीं होगी, ना नजर में ना सुनने में। और ये भी हो सकता है कि ऐसे उसमें वो चीजें रखी जाएं कि जिसमें जिससे बात करनी पड़े उसी की तरफ रुख हो जाए। और इसी से उलमा ने लिखा कि पुश फेरना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, किसी बड़े की तरफ आप पुश करके बैठ जाएं तो जाहिर है कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो आला सुरूरिम मुतकाबिलीन में इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह सुबहानहू व तआला भी जन्नतियों की इज्जत फरमाएंगे और जन्नती भी एक दूसरे की इज्जत करेंगे, किसी की तरफ पुश नहीं करेंगे। अला सुरूरिम मुतकाबिलीन, आरामदेह नशस्तगाहों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। युताफु अलैहिम बिकअसिम मिन माईन, और उन पर गर्दिश की जाएगी ऐसे जामों की जो उम्दा शराब की है। युताफु अलैहिम, उन पर गर्दिश की जाएगी, इधर से जाम चले, फिर दूसरा जाम चला, फिर तीसरा जाम चला। युताफु अलैहिम, अब यहां यह नहीं जिक्र किया गया कि जाम कौन पेश करेंगे, लेकिन सूरत उद्दहर में और दूसरी जगहों में है यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, ऐसे लड़के होंगे खूबसूरत खूबसीरत के जो हमेशा हमेशा उसी हालत में रहेंगे और वो खिदमत करेंगे, वो भी जन्नत में पैदा किए जाएंगे। तो युताफु अलैहिम बिकअसिन, उन पर गर्दिश की जाएगी कास की, कास कहते हैं उस गिलास को जिसमें शराब भरी हुई हो। और उलमा ने लिखा कि अगर शराब ना हो फिर उसे कास नहीं कहते, उसे इना कहते हैं या कदह कहते हैं, कदह कहते हैं प्याले को गिलास को, लेकिन कास जो है उस खास गिलास को कहते हैं जिसमें शराब भरी हुई हो, और उसको उर्दू में कहते हैं जाम। जाम मैं तौबा शिकन, तौबा मेरी जाम शिकन, सामने ढेर है टूटे हुए पैमानों के। तो जाम जो है उर्दू में जाम कहते हैं, अरबी में उसे कास कहते हैं, यानी वो गिलास जिसके अंदर शराब भरी हुई हो। और आगे कुरान ने कहा कि वो जो शराब होगी वो माइन की होगी। माइन कहते हैं बहने वाली चीज को, दुनिया की जो शराब है हो सकता है कि वो जरा सख्त सी हो, लेकिन ये बड़ी लतीफ शराब होगी, इसलिए बाज़ उलमा ने इसको लतीफ से भी ताबीर किया कि बड़ी लतीफ शराब होगी। और कुरान मजीद में ये बात भी आती है कि जन्नत के अंदर मुख्तलिफ नहरें होंगी, अनहारुम मिन खमरिन लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन, शराब की नहरें होंगी, व अनहारुम मिन असलिन मुसफ्फा, और साफ सुथरा शहद उसकी नहरें होंगी, और मिन लबनिन लम यतगैर तामु, दूध की नहरें होंगी। और माइन से इस बात की तरफ भी इशारा हो सकता है कि चश्मों से वो शराब निकल रही होगी, और चश्मों से जब शराब निकलती है या चश्मों से जब पानी निकलता है वो बहुत साफ शफाफ निथरा हुआ होता है, जब आगे चलता है तो खराब होने का इम्कान है, लेकिन जब चश्मों से निकलेगा तो उस वक्त तो बिल्कुल साफ शफाफ निथरा हुआ होता है। तो जो शराब पेश की जाएगी वो बहुत ही निथरी हुई लतीफ सयाल शक्ल में होगी, बैज़ा सफेद होगी चमकती हुई, یعنی شراب بھی ایسی ہوگی کہ دور سے چمک رہی ہوگی، سفید شراب چمکتی ہوئی، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، سراپا لذت ہوگی پینے والوں کے لیے. لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ اس میں سر کا چکر ہوگا نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی. دنیا کی جو شراب ہے اس سے یا تو سر میں چکر آ جاتا ہے یا جگر خراب ہو جاتا ہے یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے، لیکن جنت کی جو شراب ہے اس میں کوئی چھپا ہوا نقصان نہیں ہے. اسی لیے علامہ قرطبی رحمہ اللہ اور غالباً امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ غول کہتے ہیں اس چیز کو جو چھپی ہوئی مضر ہو، اسی لیے غول بھوت کو بھی کہتے ہیں. تو غول کے معنی ہے اس چیز کے جو چھپی ہوئی ہو. تو شراب کی سامنے کی جو خرابی ہے کہ اس سے نشہ چڑھ جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، تو آخرت کی جو شراب ہے ولا ہم عنہا ینزفون، اس سے کسی قسم کی عقل خراب نہیں ہوگی. دوسری جو بات دنیا کی شراب کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر چھپی ہوئی بیماریاں ہوتی ہیں، چنانچہ جگر خراب ہو جاتا ہے، پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، لیکن جنت کی جو شراب ہے اس میں کوئی چھپا ہوا نقصان بھی نہیں ہوگا. اس کو قرآن نے فرمایا لا فیہا غول، نہ تو شراب کے اندر چھپی ہوئی کوئی خرابی ہوگی، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ اہل جنت اس شراب سے بہکیں گے. یعنی یہاں آدمی شراب پی کر بہک جاتا ہے، ولا ہم عنہا ینزفون، لیکن وہاں اہل جنت اس شراب سے نہیں بہکیں گے. وعندہم قاصرات الطرف عین، اور اہل جنت کے پاس ایسی حوریں ہوں گی جن کی نگاہیں نیچی ہیں، عینون خوبصورت آنکھوں والی ہیں. قاصرات الطرف کہا جاتا ہے پس نگاہ والی، نیچی نگاہ والی، جیسے شرمگی نگاہ، نگاہ شرمگی اردو کے مثل مشہور ہے. تو نگاہ شرمگی وہ نگاہ جس میں حیا ہو، تو وہ ایک خوبصورت نگاہ ہوتی ہے. تو اہل جنت کو جو حوریں دی جائیں گی وہ شرمگی نگاہ والی ہوں گی کہ جن کے نگاہیں نیچی ہیں. اور ایک دوسری تفسیر بھی مفسرین نے ذکر کی کہ نہ صرف یہ کہ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی بلکہ وہ شوہر کی نگاہوں کو بھی نیچا کر دیں گی، اس طریقے سے کہ وہ اپنے شوہر کو ایسی تسلی دیں گی، ایسی محبت کریں گی، ایسی خدمت کریں گی کہ اس کی نگاہیں نیچی رہیں گی، یعنی اس کو دوسرے جنتیوں کی حوروں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. تو وہ جو حورے ہیں خود بھی ان کے نگاہیں نیچی ہیں، اور ساتھ ساتھ جن جنتیوں کے پاس وہ ہیں اس جنتی کی نگاہوں کو بھی نیچی کرنے والی ہیں. عندہم قاصرات الطرف، اور ان اہل جنت کے پاس نیچی نگاہ والی حوریں ہوں گی. عین، عین جمع عینہ کی، عینہ کہتے ہیں بڑی آنکھ والی، خوبصورت آنکھ والی، عینن خوبصورت آنکھ والی، نگاہ نیچی حوریں ہوں گی. کانہن بیض مکنون، گویا کہ انڈا ہے چھپا ہوا، گویا کہ انڈا ہے چھپا ہوا. اس کا اگر سامنے کا ترجمہ دیکھیں تو مطلب یہ ہے کہ ایک انڈا ہے جو چھپا ہوا ہے، یعنی پرندے نے اس کو اپنے پروں کے اندر چھپا رکھا ہے. جب پرندے نے اپنے اندر چھپا رکھا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو باہر کا گند نہیں لگے گا، بالکل صاف شفاف ہوگا. اس لیے وہ جو جنت کی عورتیں ہیں، حورے ہیں، وہ چھپے ہوئے انڈے کی شکل میں ہوں گی. لیکن اس کی زیادہ صحیح تفسیر وہ ہے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، جس کو امام طبری رحمہ اللہ نے تفسیر ابن جریر تفسیر میں ذکر کیا. علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ انڈا چھپا ہوا اس کا کیا مطلب ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ چھپے ہوئے انڈوں کی طرح ہوں گی، حوریں چھپے ہوئے انڈوں کی طرح ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ جب انڈا توڑا جاتا ہے تو اندر جھلی ہوتی ہے، باریک جھلی، اسے کہتے ہیں سحنا، عربی میں اسے کہتے ہیں سحنا. فرمایا اس سے سحنا مراد ہے، یعنی اوپر جو ہے وہ موٹا چھلکا ہوتا ہے جس کو آپ توڑتے ہیں، اس کے اوپر سحنا ایک باریک جھلی ہوتی ہے، پھر اس کے اندر انڈا ہوتا ہے. تو وہ جو سحنا ہے وہ انتہائی باریک بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ بڑا نرم ہوتا ہے. تو ان عورتوں کے نرمی اور گدازی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بیض و مکنون کہا، اور پھر وہ جو اندر کا سہنا ہے وہ اوپر کے غلاف میں چھپا ہوا ہوتا ہے، کوئی آدمی اس کو دیکھ بھی نہیں پاتا، توڑ بھی نہیں سکتا، وہ پہنچ بھی نہیں سکتا جب تک کہ اوپر کا غلاف نہ توڑا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وہ جو حوریں ہوں گی کانہن بیض مکنون، گویا کہ وہ چھپا ہوا انڈا ہے، وہ چھلکے کے اندر جو چھپا ہوا انڈا ہے اس کی طرح صاف ستھری نرم گداز حوریں ہوں گی. آگے قرآن کہتا ہے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور بعض جنتی بعض جنتیوں کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے. قال قائل منهم انی کان لی قرین، ان جنتیوں میں سے ایک جنت ان جنتیوں میں سے ایک کہنے والا کہے گا انی کان لی قرین کہ میرا ایک ساتھی تھا، یعنی دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، میرا ایک دوست تھا جو میرے پاس آتا تھا. یقول اینک لمن المصدقین، اور وہ آ کے کہتا تھا کہ کیا تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ دوبارہ پیدا کیا جائے گا. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے. اِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا ہم سے حساب و کتاب ہوگا. وہ دوست آ کے اس جنتی کو بھی ورغلاتا تھا کہ تم کیا سوچ رہے ہو کہ کیا دوبارہ پیدا ہوں گے، کیا دوبارہ حساب و کتاب ہوگا. اِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا ہم سے حساب و کتاب ہوگا. مدینون یہ وہی دین ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا. تو دین کہتے ہیں بدلے کو، علامہ دینون کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم سے بدلہ لیا جائے گا تمام اعمال کا. تو وہ جو کافر ساتھی تھا وہ آ کے اس جنتی ساتھی سے دنیا میں کہتا تھا کہ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کیا تم بھی آخرت کے تصدیق کرنے والوں میں سے ہو. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے. اِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا ہم سے ہمارے اعمال کا بدلہ لیا جائے گا. قال هل انتم مطلعون، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تم جھانکنے والے ہو، تم جنت میں جھانک کے دیکھو وہ کہاں ہے. یہ تو اس وقت ہے جب کہ قال کی ضمیر راجع کی جائے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف، لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ قال کی ضمیر اسی جنتی کی طرف راجع ہو کہ وہ جنتی اپنے ساتھیوں سے کہے هل انتم مطلعون، کیا تم سب جھانک کے دیکھو کہ جنت میں وہ ہے کہاں، وہ جو ساتھی تھا ہمارا وہ اب کہاں ہے. فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، تو اس جنتی نے جھانکا تو دیکھا کہ بالکل جہنم کے درمیان میں ہے، وہ جو کافر تھا وہ جہنم کے درمیان میں ہے. اور علماء نے لکھا کہ جنتی لوگ جہنم کو دیکھ سکیں گے، آج کل تو ویڈیو کال ہی آ گئی، یہاں بیٹھ کے آپ دور دور تک واٹس ایپ پر اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ہیں اسے دیکھتے ہیں. تو وہاں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو بہت آسان اور قریب کر دیں گے، اور جتنی یہ چیزیں ایجاد ہوتی جا رہی ہیں اس سے جنت اور یہ ساری چیزیں کھلتی جا رہی ہیں. تو یہ جو جنتی ہے وہی کہے گا اپنے ساتھیوں سے قال هل انتم مطلعون، اس جنتی نے کہا کہ کیا تم جھانکو گے جنت میں. فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، جنتی نے جھانکا تو دیکھا اس ساتھی کو جہنم کے درمیان میں. قالت الله ان كدت لتردين ان مخففة من المثقلة. تو جنتی کہنے لگا اللہ کی قسم بے شک تو بھی مجھے ہلاک کر دینے والا تھا. قالت اللہ ان كدت لتردين اردا يردي اردا کے معنی ہلاک کرنا. اللہ کی قسم تو بھی مجھے ہلاک کرنے والا تھا, بے شک قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دے. لفظی ترجمہ ان كنت ان كنت قالت اللہ ان كدت لتردين بے شک قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دے. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین اور اگر میرے رب کا مجھ پر احسان نہ ہوتا تو میں بھی جہنم میں حاضر ہونے والوں میں سے شامل ہو جاتا. وہ شکر ادا کرے گا کہ میں نے اپنے ساتھی کی بات نہیں مانی اور آخرت پر ایمان رکھا, اعمال صالحہ کرتا رہا تو جہنم سے بچ گیا. اب یہ جو جنتی ہے اس کو اتنی حیرانی ہوگی کہ اللہ تعالی نے مجھے کیسے یہاں پہنچا دیا, میرا ساتھی جہنم میں پڑا ہوا ہے, عذاب میں گرفتار ہے, اور الحمدللہ میں جنت میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں. اور پھر وہ حیران ہو کر پوچھے گا افما نحن بمیتین, کیا اب ہم کبھی نہیں مریں گے؟ افما نحن بمیتین, کیا اب ہم کبھی نہیں مریں گے؟ الا موتتنا الاولى, ہاں مگر جو موت آ گئی سو آ گئی, پہلے جو مرے تھے. وما نحن بمعذبین, اور کیا اب ہمیں کبھی عذاب نہیں ہوگا؟ ایسا خوش ہوگا, حیران ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا کیسا میرے اوپر انعام ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے جنت میں پہنچا دیا. اب نہ یہاں موت آئے گی, جو ایک مرتبہ موت آ گئی تھی آ گئی تھی, اب یہاں کبھی موت نہیں آئے گی. وما نحن بمعذبین, اور ہمیں کوئی عذاب بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف فرما دیں گے کہ تمہیں عذاب نہیں ہوگا. اور علماء نے لکھا کہ دنیا میں آدمی کتنا ہی بڑا بلی اللہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ کا کتنا ہی مقرب ہو جائے, لیکن وہ اللہ کے خوف سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اس کو ہر وقت ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے میں عذاب میں گرفتار ہو جاؤں. جنتی کو سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں تم سے راضی ہوں, اب تمہارے اوپر عذاب کا کوئی سوال نہیں. اس کو جنتی حیران ہو کر پوچھے گا افما نحن بمیتین, کیا اب ہم کبھی نہیں مریں گے؟ الا موتتنا الاولى, مگر جو پہلی موت ہماری آئی. وما نحن بمعذبین, اور ہمیں کبھی عذاب نہیں ہوگا. ان هذا لهو الفوز العظیم, بے شک یہ تو بڑی کامیابی ہے. جنتی خود خوش ہوگا اور کہے گا ان هذا لہو الفوز العظیم, بے شک یہ تو بڑی کامیابی ہے. لمثل هذا فلیعمل العاملون, اسی جیسی کامیابی کے لیے سب کو کام کرنا چاہیے, اسی جیسی کامیابی کے لیے. فلیعمل العاملون, عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے, کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے. یہاں تک کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے. بے شک یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو یہ تکبر کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودان باطل کو چھوڑ دیں اس شاعر کی وجہ سے جو مجنون ہے. حالانکہ یہ نبی حق بات لے کر آئے اور انہوں نے تمام پیغمبروں کی تصدیق کی ہے. بے شک اب تم دردناک عذاب کو چکھنے والے ہو اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف ان کاموں کا جو تم کرتے تھے. ہاں مگر اللہ کے برگزیدہ بندے کہ ان کے لیے وہ رزق ہوگا جو معلوم ہے, وہ بھی میووں کی شکل میں ہوگا, اور ان کی عزت کی جائے گی, وہ نعمتوں کی جنتوں میں ہوں گے اور اپنی عمدہ نشستوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. ان پر گردش کی جائے گی شراب کے جاموں کی, جو بہتی ہوئی شراب ہوگی چمکتی ہوئی, اور لذت ہوگی پینے والوں کے لیے. نہ اس میں کوئی چھپا ہوا نقصان ہوگا اور نہ اہل جنت اس کی وجہ سے بہکیں گے. اور ان جنتی لوگوں کے پاس ایسی حوریں ہوں گی جو ان کی نگاہیں پست ہیں اور جن کی آنکھیں خوبصورت ہیں, گویا کہ وہ انڈا ہے جو اندر سے چھپا ہوا ہے. اور یہ بعض جنتی بعض جنتیوں کی طرف متوجہ ہوں گے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے. ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ کیا تم بھی آخرت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم سے ہمارے اعمال کا بدلہ لیا جائے گا؟ پھر جنتی کہے گا کہ کیا تم جھانک کے دیکھو گے؟ پھر جنتی جھانکے گا تو اپنے ساتھی کو دیکھے گا جہنم کے درمیان میں, تو کہے گا اللہ کی قسم بے شک قریب تھا کہ تو بھی مجھے ہلاک کر دیتا, اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں آج جہنم میں حاضر کر دیا جاتا. کیا اب ہم کبھی نہیں مریں گے مگر ہماری وہ موت جو پہلے آئی تھی, اور کیا اب ہمیں کبھی عذاب نہیں ہوگا؟ بے شک یہ بڑی کامیابی ہے, اور اسی کامیابی کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا چلو دعا کر لو, دعا کر لو خاموشی سے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام. یا اللہ یا ارحم الراحمین, اپنے فضل و کرم سے ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما. اللہم اجرنا من النار, 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 اللهم اجرنا من النار, اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب, 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 بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين ادخلنا الجنة بغير حساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.